پیر 2 فروری کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. روس اور چین نے بھارت کی اقوام متحدہ میں اس مجوزہ قرارداد کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ دہشت گردوں کی مدد کرنے والے ممالک کو سزا دی جائے.
رشیا، انڈیا، چائنا، انہوں نے آج اس بات کو ایگری کیا کہ وہ لوگ اس بات کو سپورٹ کریں گے اور یو این کو کہیں گے اس کو سپورٹ کریں گے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جلد ہی چین کا دورہ کریں گے اور ان کا یہ دورہ سرحدی تنازع کے حل کے سلسلے میں نتیجہ خیز ثابت ہوگا. سشما سوراج چین کے دورے پر ہیں. انہوں نے اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ مسٹر مودی 26 مئی کو اپنی حکومت کے 1 برس پورے ہونے سے پہلے بیجنگ کا دورہ کریں گے، مگر ابھی اس کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. پاکستان نے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے راد نامی کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جسے دفاعی ماہرین پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی میں ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں. محمد عبداللہ فاروقی.
سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق زمین سے زمین اور زمین سے سطح سمندر پر ہدف کو نشانہ بنانے کی دوہری صلاحیت رکھنے والا یہ میزائل 350 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. خیال رہے کہ کروز ٹیکنالوجی انتہائی پیچیدہ ہے اور دنیا میں صرف چند ہی ایسے ممالک ہیں جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس یہ میزائل روایتی اور جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے.
کابل میں پاکستان کے سفیر سید ابرار حسین نے کہا ہے کہ پاکستان مختلف شعبوں میں افغانستان کی مدد کر رہا ہے اور وہاں پاکستانی امداد سے $50 کروڑ کی مالیت کے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے. بی بی سی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ایجوکیشن میں ہم نے بہت سے اسکول بنائے ہیں، جیسے رحمان بابا اسکول کابل میں بنایا ہے، اس کا ہاسٹل بھی بنایا ہے. جلال آباد میں یونیورسٹی میں ہم نے ایک فیکلٹی بنائی ہے. بلخ میں ہم نے ایک پوری انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی ہے. انفراسٹرکچر میں ہم نے بہت سی سڑکیں بنائی ہیں، جس میں سب سے اہم تورخم سے جلال آباد تک کا جو روڈ ہے.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں نے ہدف بنا کے قتل کرنے اور بھتہ خوری کی وارداتوں کے خلاف آج ہڑتال کی، جس کی وجہ سے مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ اس سال جنوری میں 3 اور پچھلے برس 17 ڈاکٹروں کو قتل کیا گیا. کراچی کے احتجاج میں شریک ڈاکٹر نثار شاہ نے بی بی سی کو بتایا،
ہمارا دل نہیں کہتا ہے کہ ہم اپنے غریب مریضوں کے لیے ہڑتال پر چلے جائیں، ان کو تکلیف آئے، لیکن ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے، ہمیں سڑکوں پر پہنچایا گیا ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ ہمیں توجہ دے. بھتہ پرچیاں آ رہی ہیں اور تھریڈس آ رہے ہیں اور اغوا بھی ہو رہے ہیں ڈاکٹرز، اور اس کے علاوہ ٹارگیٹ کلنگ میں بھی شہید ہو رہے ہیں.
شمالی بھارت کے ایک حراستی مرکز سے 90 سے زیادہ نوعمر قیدی فرار ہو گئے ہیں. دلی سے سہیل حلیم.
اتر پردیش کے میرٹھ شہر کی پولیس کا کہنا ہے کہ تمام قیدیوں کی عمریں 18 برس سے کم تھیں اور انہوں نے ایک کھڑکی سے پہلے لوہے کی سلاخیں نکالی اور پھر بستر کی چادروں کے ذریعے رسی بنا کر اس کی مدد سے فرار ہو گئے. حکام کہتے ہیں کہ تمام قیدی حراستی مرکز کے عقبی حصے سے فرار ہوئے. واقعے کا انکشاف اس وقت ہوا جب بعض قیدی قریبی سڑک پر گاڑیوں کو روکتے ہوئے نظر آئے. پولیس کا کہنا ہے کہ بعض قیدیوں کو دوبارہ پکڑ لیا گیا ہے اور باقی کی تلاش جاری ہے.
مشرقی یوکرین میں یوکرینی فورسز کے ساتھ لڑائی میں شدت آتے ہی روس نواز باغیوں کے رہنما الیکسانڈر زخرچینکو نے اپنے 1 لاکھ ساتھیوں کو علاقے میں موبیلائز یا فعال کرنے کا اعلان کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ علیحدگی پسند اہم قصبے دیبالتسیو کے نواح میں سرگرم ہیں، جہاں سے سینکڑوں شہریوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل کیا گیا ہے. مغربی افریقہ کے ملک لائبیریا میں جان لیوا وائرس ایبولا کے علاج کے لیے بنائی گئی ویکسین کا تجرباتی استعمال آج سے شروع کیا گیا ہے. ویکسین کی کھیپ سخت سیکیورٹی میں لائبیریا میں خفیہ مقام پر پہنچائی گئی. امید ہے کہ 30,000 کے قریب رضاکار اس ویکسین کے تجرباتی استعمال میں حصہ لیں گے. مصر میں 400 دن قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے والے آسٹریلوی صحافی پیٹر گریسٹا کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک الجزیرہ کے لیے کام کرنے والے ان کے 2 دیگر ساتھیوں کو بھی رہا نہیں کر دیا جاتا. گریسٹا کے والد نے کہا کہ خاندان کے لوگ محمد فہمی اور باہر محمد کے لیے سخت فکر مند ہیں جو اب بھی قید میں ہیں. تینوں کو کلعدم اخوان المسلمین کی مدد کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا. اور مصر کی ہی ایک عدالت نے 13 پولیس والوں کے قتل کے جرم میں 180 سے زیادہ لوگوں کی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے. جاپان کے وزیر اعظم شینزو ایبے نے کہا ہے کہ ملک کی فوج کو بیرون ملک خطرے سے دوچار جاپانی شہریوں کو بچانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات شدت پسند تنظیم داعش کے ہاتھوں جاپانی صحافی کینجی گوٹو کے قتل کے ایک دن بعد پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں کہی ہے۔ اور جنگلی حیات کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایشیا میں جانوروں کے غیر قانونی شکار کو روکنا ہوگا، بصورت دیگر ان کے بقول خطرے سے دوچار جانداروں کی کئی اقسام یا نسلیں ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیدھا اس خبر سے کہ بیجنگ میں ایک اجلاس میں روس اور چین نے بھارت کی اقوام متحدہ میں اس مجوزہ قرارداد کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت دہشت گردوں کی مدد کرنے والے ملکوں کو سزا دینے کو کہا گیا ہے۔ یہ بات بھارتی وزیر خارجہ کے چین کے دورے کے دوران ہوئی ہے، جس میں وزیر خارجہ نے یہ اعلان بھی کیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مئی میں چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چین کا دورہ کریں گے اور ان کا یہ دورہ سرحدی تنازع کے حوالے سے نتیجہ خیز دورہ ہوگا۔ بھارت اور چین کے درمیان 3500 کلومیٹر لمبی سرحد ہے اور کئی مقامات پر دونوں ملکوں کے سرحدی پوزیشن پر شدید اختلافات ہیں۔ مذاکرات کے ایک درجن سے بھی زیادہ ادوار ہونے کے بعد بھی سرحدی تنازع کے حل میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج چین کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے بات چیت کے بعد اعلان کیا کہ وزیر اعظم مودی 26 مئی کو اپنی حکومت کے ایک برس پورے ہونے سے قبل بیجنگ کا دورہ کریں گے، تاہم ابھی کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ سشما سوراج نے بیجنگ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور صدر شی جن پنگ سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے مسلمہ راستوں سے ہٹ کر کوئی حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ سرحدی تنازع کے حل کے سلسلے میں کسی نتیجے کی طرف لے جانے والا دورہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اس وقت ایسے مضبوط رہنماؤں کی قیادت میں ہیں جو جرأت مندانہ فیصلے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ دونوں رہنما اس امر سے اتفاق کرتے ہیں کہ سرحدی تنازع کی وراثت آنے والی نسلوں کو منتقل نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سرحدی تنازع حل کر لیا جائے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے بیجنگ کے اس دورے کو مودی کے دورے کی تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جنوری کے اواخر میں امریکہ کے صدر براک اوباما کے بھارت کے دورے پر چین میں بعض معاملات پر سخت رد عمل ہوا تھا۔ ان کے اس دورے کا مقصد بھارت اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کے حوالے سے چین کی تشویش کو بھی دور کرنا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور میں نے اس پہ مزید بات کی چین کے دارالحکومت بیجنگ میں مقیم بھارتی صحافی سیبل داس گپتا سے، اور ان سے پوچھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کی کیا ایجنڈا کیا تھا بیجنگ میں۔
ان کا بیسک پرپس تو یہ تھا کہ مودی صاحب جو چین آنا چاہتے ہیں اور آنے والے ہیں مئی مہینے میں، موسٹ پرابلی اپریل یا مئی مہینے میں، اس کی تیاری کرنا، اور چین اور ہندوستان دونوں مل کے ایک پیکیج آف میزرز پیکیج ایک بنانا چاہتے ہیں کہ کیا کیا سمسیائیں ہیں اور کیا کیا سولوشنز وہ لا سکتے ہیں۔ تو اس کی چرچا کی شروعات کل سے ہوئی اور آئیڈینٹیفائی کیا گیا، جیسے بارڈر کا مسئلہ ہے، ٹریڈ کا مسئلہ ہے، کئی مسئلے ہیں جن میں دونوں کی طرف ڈفرینسز ہیں، ان کو کیسے سلجھانا چاہیے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ مودی صاحب کے وزٹ ہوتے ہوتے یہ پرابلم سالو ہو جائے۔
تو جو وزیر خارجہ ہیں سشما سوراج، ان کی کیا مصروفیات رہی؟ چینی صدر سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ
وہ چینی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی۔ آج تو خیر انہوں نے چینی پریسیڈنٹ سی جن پنگ سے ملاقات ہوئی، کل وانگ یی جو کہ ودیش منتری ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور کئی چائنیز لیڈر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اور ایک بات یہ تھی کہ چائنیز گورنمنٹ جو سلک روڈ کا مسئلہ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہندوستان اسے ایکسیپٹ کرے تاکہ ایک روڈ بنایا جائے جو ایک طرف پاکستان کو ٹچ کر رہی ہے, دوسری طرف بنگلہ دیش, میانمار, انڈیا اور چائنا اس طرح سے ٹچ کرے, اور دوسری طرف اوپر کی طرف جاتے ہوئے سینٹرل ایشیا جیسے قزاقستان, ازبکستان کو ٹچ کرتے ہوئے رشیا ہوتے ہوئے آگے بڑھ جائے یوروپ کی طرف. یہ ہے چائنا کا سلک روڈ کا آئیڈیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ رشیا اور بھارت, انڈیا دونوں اس کو ایکسپٹ کرے, لیکن دونوں ریلکٹنٹ ہیں, پوری طرح سے ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور سشما سوراج نے یہ کہا کہ ہم سینرجک انڈورسمنٹ دیں گے, مطلب آپ ایسا بلینک انڈورسمنٹ نہ لیجیے ہم سے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسپٹ کریں تو ایسے کریے کہ جس میں ہمیں ہمارا انٹرسٹ میٹ کرے.
اچھا,
ہمارا انٹرسٹ اگر نہیں میٹ کر رہا تو ہم بلینک انڈورسمنٹ نہیں دیں گے آپ کو. نہیں دیں گے یہ نہیں کہا انہوں نے, لیکن یہ ان کی اچھا ہے.
تو کون سے انٹرسٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے؟
انہوں نے اسپیسیفکلی ذکر کیا کہ ہم آسیان میں لارجر رول پلے کرنا چاہتے ہیں.
اچھا,
اور پورے آسیان کنٹریز میں چین کا بہت ہی بول بالا ہے, چین سب سے بڑی ٹریڈ پارٹنر ہے, تو چین تاکہ موقع دے بھارت کو, انڈیا کو, تاکہ وہ اپنا ٹریڈ اور بزنس ایکسپانڈ کر سکے سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, فلیپینز, اس ایریا میں.
یہ بتائیں کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے وہاں پہ ان کا کیا موقف تھا, کیا بولی؟
شنگھائی کوآپریشن ایس سی او کا جو ممبر شپ کا مسئلہ ہے اس میں آج چین, رشیا اور انڈیا تینوں مل کے ایک آر آئی سی کہتے ہیں, ریک کہتے ہیں, اس کی کانفرنس میں انہوں نے ایک ریزولیوشن پاس کیا کہ وہ انڈیا کا جو اچھا ہے ایس سی او کا ممبر بننے کا اس کو ہم سپورٹ کریں گے, اور لیکن دوسرے دیشوں کو بھی جو اچھا ہے اس میں جوائن, اس کی کوئی الیکھ نہیں ہوئی, کسی نے اس کی بات نہیں کہی.
تو یہ جو آپ نے رشیا, انڈیا, چائنا جو ریک کہلاتا ہے گروپ, اس کی کانفرنس میں کیا کیا باتیں کیا ہوئی, کیا زیر بحث آیا ہے؟
بھارت کے سامنے طرف سے یہ پیش ہوا کہ یونائٹیڈ نیشنز میں ایک ریزولیوشن پاس کیا جائے کہ ٹیررزم کو جو لوگ بڑھاوا دیتے ہیں, صرف ٹیررسٹ نہیں لیکن جو ٹیررزم کو فائنانس کرتے ہیں, جو ان کو پیسہ دیتے ہیں یا تو ان کو مدد دیتے ہیں یا تو سہارا دیتے ہیں, تو ان کو بھی پنش کرنی چاہیے. تو یہ رشیا, انڈیا, چائنا کا جو کانفرنس ہے انہوں نے آج اس بات کو ایگری کیا کہ وہ لوگ اس بات کو سپورٹ کریں گے اور یو این کو کہیں گے اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن بھارت کا مقصد کیا ہے؟ بھارت کا مقصد یہ ہے کہ بمبے میں جو اٹیک ہوا تھا اور اس کے جو پرپیچویٹر ہے, یہ کہے جاتے ہیں کہ پاکستان میں چھپے ہیں, ان کو کیسے پہنچ پائے. اس لیے بھارت چاہتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل آواز بنائی جائے تاکہ یہ کہا جائے کہ بھائی یہ لوگ پاکستان میں آج چھپے ہیں, ان کو مدد مل رہی ہے, ان کو پیسہ مل رہا ہے, ان کو روکا جائے. چین نے اس بات کو اس لیے سپورٹ کیا کہ کئی دیشوں میں یہاں جو ٹیررزم ہو رہا ہے سنگیانگ میں اور کچھ حد تک تبت میں, ان کے لوگ چھپے ہوئے ہیں, اور چین چاہتی ہے کہ اس ریزولوشن کی مدد سے چین بھی ان لوگوں کو واپس لے آ سکے.
اچھا,
یہی ایک کارن ہے.
اچھا, اور چین سے جو تعلقات ہیں, تجارتی تعلقات وغیرہ, اس پہ کیا کوئی انہوں نے اسپیسیفک بات کی ہے؟
اسپیسیفک بات یہ کی ہے کہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو میکانزم جو ہے بارڈر کے رشتوں کو سدھارنے کے لیے, اس کو بڑھایا جائے گا, اور پردھان منتری آنے سے پہلے اس کی ایک میٹنگ ہوگی, اور آؤٹ آف باکس سولوشن لانے کی کوشش کی جائے گی.
تو یہ جو
ٹھوس طریقے سے ایک مسئلہ جو حل ہوا ہے وہ ہے مانسروور جو لیک ہے جس کو ہندو لوگ پوتر مانتے ہیں, جہاں وہ لوگ جانا چاہتے ہیں, اس کا اب تک ایک ہی راستہ ہے جو نیپال ہو کے آپ جاتے ہیں. ایک اور راستہ کھل گیا ہے اور جون مہینے سے پہلا پلگریمیج جانے لگیں گے, وہ ہے ناتھولا ہو کر. تو ناتھولا والا روٹ ہندوستان چاہ رہی تھی اور چین نہیں چاہ رہی تھی, اس لیے کہ ناتھولا کا روٹ اگر کھل جائے تو ہو سکتا ہے جو ٹیبیٹی لوگ ہیں وہ لوگ ہندوستان میں گھسنے کی کوشش کریں, اور ان کی کئی سمسیا ہے, ملٹری کی بھی باتیں ہیں, تو چین نہیں چاہتی تھی, لیکن اب چین تیار ہو گئی ہے اور اس کے لیے انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے, اور جون مہینے سے پہلا بیچ 250 لوگوں کا وہ ہندوستان سے آئیں گے اور مانسروور کی طرف جائیں گے.
یہ تھے بیجنگ سے دا ٹائمز آف انڈیا کے صحافی سیبل داس گپتا, جو بتا رہے تھے کہ بھارتی وزیر خارجہ کی چین کے دورے کے دوران ایجنڈے پر کیا تھا اور کون سے معاملات زیر بحث رہے. بھارت اور چین کے تعلقات پر ہم نے مزید بات کی جے این یو یعنی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف چائنیز اسٹڈیز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر الکا اچھاریہ سے. ان سے پوچھا کہ امریکی صدر باراک اوباما کے بھارت کے دورے کے بعد یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے پکے اتحادی کہنے لگے, اس تناظر میں اب بھارتی وزیر اعظم چین کا دورہ کریں گے, اس کو کس طرح سے دیکھا جائے؟
یہ تو ضرور دیکھا ہم نے کہ چین کی طرف سے ایک طرح سے پرتکریا ہوئی رسپانس جب بھارت اور امریکہ مطلب اوباما کے یاترا کے دوران انہوں نے جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالا تھا اس کو لے کر چین کی طرف سے کافی ایک کڑی ایک رسپانس آیا. تو اس میں یہ صاف صاف لگ رہا تھا کہ چین کو یہ شک یا شبہ تھی کہ شاید بھارت اور امریکہ مل کر چین کو گھیراؤ کریں یا ان کو اس کے اوپر پریشر ڈالے, اس کی وجہ سے اس کے چلتے انہوں نے یہ بیان دیا. لیکن ترنت ہی دیکھیے آپ یہ بھی بات ہوئی کہ شی جن پنگ کی طرف سے بیان آیا کہ وہ چاہتے تھے کہ بھارت اور چین رشتوں کو اور بھی اونچے استر پر لے چلیں. تو پوری طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھارت چین اور امریکہ کے آپسی جو رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرح تھوڑا سا ایک بیلنس کی طرح سے چل رہے ہیں, اور بھارت کی طرف سے تو یہی ایک مجھے لگتا ہے صاف صاف جو ان کی منشا ہے وہ مجھے یہ لگ رہی ہے کہ کس طرح سے ایک بیلنس بنائیں اپنے سبھی رشتوں میں, خاص کر جو یہ بڑی شکتیاں ہیں جیسے کہ امریکہ, چائنا اور پھر روس اور جاپان دوسرے درجے میں. تو سب کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیلنس طریقے سے آگے بڑھیں, کوئی بھی ایک ایسا رشتہ نہ ہو جو کہ باقی سب کو ڈیریل کر دے یا ان کے اوپر سمسیا آئے. ہمیں یہ اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ ایسی استھتی میں جب دونوں دیش ابھر رہے ہیں تو دونوں دیشوں کے جو لیڈرز ہیں وہ کس طرح سے نیگوشیٹ کریں گے اور دونوں اپنے ریسپیکٹو انٹرسٹ, اپنے جو ان کے جو پولیٹیکل یا اسٹریٹیجک جو ان کے انٹرسٹ ہیں اس کو کس طرح سے, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ چین اور بھارت چاہے آپ سینٹرل ایشیا میں لے لیجیے, چاہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں لے لیجیے, ساؤتھ ایشیا میں لے لیجیے, چین اور بھارت ایک دوسرے کے آس پاس چلتے رہیں گے اور دونوں کے انٹرسٹ کہیں کہیں ٹکرا بھی سکتے ہیں. تو دیکھنے والا یہی پڑے گا کہ کس طرح سے دونوں اس کو بات چیت کر کے اور ڈائیلاگس کے تھرو اور ٹریڈ کے تھرو کس طرح سے اپنے رشتے کو قائم کریں اور یہ پرتسپردھا جو ہے اس کو ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں.
اچھا, یہ چین اور بھارت اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں لیکن ساتھ جو ان کے دونوں کے درمیان سرحدی تنازعات ہیں, جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں وہ برقرار ہیں, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ان تنازعات کو, ان ڈسپیوٹس کو منجمد کر دیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کی پالیسی کیا ہے اس بارے میں؟
مجھے لگتا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس مدعے کو لے کے ایک طرح سے ایک میچورٹی آ گئی ہے اس میں. وہ اس طرح سے کہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ سمسیا کا جو حل ہے وہ بڑی جلدی ہونے نہیں والا ہے, اور اس کے پرابلم چلتے چلتے کیا ہوتا ہے کہ کافی جو انکرشنز ہوتے رہتے ہیں اس سے ماحول جو ہے کافی ٹینشن آ جاتا ہے, کیونکہ ابھی سنتے ہیں کہ چین کے سینک گھس آئے یا گھسپیٹی آ گئے, اس طرح سے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے پچھلے 10 سال سے ایک طرح سے دونوں دیش نے اس معاملے کو کنٹرول میں رکھا ہے اور انہوں نے ایک طرح سے آپس میں سمجھوتے کیے ہیں جس سے اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو نپٹا بھی جا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دونوں دیشوں کی طرف سے ہائیسٹ لیول پہ شی جن پنگ اور مودی جی نے یہ کہا ہے کہ اس کو سلجھانا, یہ بارڈر جو باؤنڈری ڈسپیوٹ ہے اس کو ہم جلد سے جلد سلجھانے کی کوشش کریں گے. اور سشما جی کا بھی بیان آج یہی رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سرکار بادھ ہے کہ اس کو ہم جلد سے جلد ایک سولوشن کی طرف لے جائیں گے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ باؤنڈری ڈسپیوٹ کو ہم نے ایک ادھک ضرورت سے زیادہ طول نہیں دینا ہے.
یہ تھیں دلی سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف چائنیز اسٹڈیز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر الکا اچھاریہ. امریکہ کے صدر اوباما بھارت کے دورے پر گئے تو پاکستان نے اپنی تکلیف اور شکایت کا اظہار کیا, اور اس دورے کے بعد اب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی چین جائیں گے مئی میں. ہم نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ چین اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور تعاون کو پاکستان کس طرح سے دیکھ سکتا ہے.
دیکھیے, ہمارا ہمیشہ یہ رہا ہے, خیال رہا ہے کہ اگر چین کی اس خطے میں بڑھتی ہوئی پریزنس اس خطے کی سٹیبلٹی اور امن کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی, کیونکہ چین پڑوسی ہے, چین 10,000 میل دور نہیں ہے, چین کی بڑھتی ہوئی اکانومی ہے اور چین کو جتنی دلچسپی ہے کنیکٹیوٹی میں اور ریجنل ٹریڈ کی ایکسپینشن میں, وہ اقتصادی طور پہ بہت اہم ہوگا اس خطے کے لیے, اور سیاسی طور پہ کیونکہ ابھی چین کا فوکس میری نظر میں اپنی ماڈرنائزیشن پہ ہے اور اس کی وجہ سے ان کا جو سیاسی رویہ ہے وہ بھی زیادہ اکانومی اورینٹڈ ہے, تو ہم میری نظر میں پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ بڑھتا ہوا ہو, ہندوستان کے ساتھ رشتہ بڑھے, جو تناؤ ہیں وہ تو رہیں گے لیکن اقتصادی تعلقات بڑھ سکتے ہیں اور وہ سارے خطے کے لیے کارمند ثابت ہو سکتے ہیں.
تو پاکستان کے اس بارے میں کوئی خدشات نہیں ہوں گے یا کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی پاکستان کو؟
جن چیزوں پہ ہمیں ریزرویشنز ہیں ان چیزوں پہ چین کو بھی ریزرویشنز ہیں. اگر امریکہ کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں ہندوستان کو داخل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو وہ چین کے لیے بھی مشکلات پیش کرے گا, اور جب امریکہ کہتا ہے جو کہ وہ پچھلے 4 سال سے کہہ رہا ہے, اور انفیکٹ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے سلسلے میں بھی وہ 2008 سے ہی کہہ رہا ہے کہ اب ہم ہندوستان کو ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ سمجھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر سپلائر گروپ وغیرہ کا حصہ بنے, لیکن دونوں پہ اور ایک تو یہ اور دوسرا پرماننٹ ممبرشپ آف دا سیکیورٹی کاؤنسل, جو بھی پرانی چیز ہے, ابھی نہیں لیکن پہلے اوباما صاحب کہہ چکے ہیں کہ سب ہم اس کی حمایت کریں گے, اس پہ بھی چین کے تحفظات ہیں اور وہ رہیں گے. تو یہ جو ہے کہ ہم امریکہ بھی کا بھی رشتہ بڑھ رہا ہے اور چین کا اتفاق ہوگا امریکہ کے ساتھ اس سلسلے میں کہ ہندوستان کا کیا کردار ہونا چاہیے عالمی سطح پہ یا نیوکلیئر معاملات میں, ان دونوں پہ مجھے لگتا ہے کہ چین کی جو پوزیشن ہے وہ اس وزٹ سے نہیں بدلے گی.
اچھا, بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے چین کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں اور اس خطے کی سیاست میں یہ ایک بڑی تبدیلی ہے, یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے, تو اس میں پاکستان کے لیے کیا آپشنز ہیں, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, یہ جو بڑھتا ہوا اقتصادی تعلق ہے اس میں مجھے کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کرے گا یا کہ اس سے چین اور پاکستان کا جو رشتہ ہے اس میں کوئی خلل پڑے گا.
اچھا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین اور بھارت کے جو سرحدی تنازعات ہیں, جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں, انہوں نے ان کو ایک طرح سے منجمد کر دیا ہے, بیک برنر پہ رکھ دیا ہے, فریز کر دیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان یہ پالیسی کیوں نہیں اپنا سکتا؟
دیکھیے, میں آپ سے کینڈیڈلی کہوں کہ جب آپ فریز کرتے ہیں ہندوستان اور چین کے جو سرحد کے تنازع ہیں, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے اس علاقے میں ہمارے پاس 2500 بکریاں ہیں اور 2000 بکرے ہیں, ہم جب ہمارا جو ڈسپیوٹ ہے اس میں 80 لاکھ لوگ ہیں, تو بہت فرق ہے دونوں میں, لیکن ہمیں اس میں سے اس کے باوجود کچھ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ رشتے کو, اور یہ ہماری رہی تھی کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ اسی بنا پہ کی گئی تھی کہ صاحب اگر ہم دوسرے شعبوں میں اپنا رشتہ سدھاریں گے تو پھر ایک ماحول پیدا ہوگا جس میں ہم کشمیر کے تنازع کو بھی ریزالو کر سکیں گے. انفارچونیٹلی یہ 1997 سے کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس قسم کے نتائج پہ ہم پہنچے نہیں ہیں, اور ہندوستان کی طرف سے آبویسلی ایک اور پہلو ہے جس پہ ابھی شاید ان کو ہماری طرف سے کچھ پیش رفت نظر آئے, لیکن ایک لحاظ سے ہندوستان اور چین کے جو سرحد کے مسئلے ہیں وہ ہمارے مسئلوں سے بہت مختلف ہیں, ایک حد تک ہم اس میں سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے پہلو ہیں جن میں بہت فرق نظر آتا ہے.
یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور سابق سفیر نجم الدین شیخ، جو چین اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور تعاون اور اس کے خطے میں اثرات پر بات کر رہے تھے، اور یہی تھا آج سیربین کا اہم موضوع۔ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا کہ موجودہ حالات میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کہاں کھڑے ہیں، اس کا ایک جائزہ لیا جائے گا، اور افغانستان میں پاکستان کے سفیر سے خصوصی انٹرویو بھی سنیے گا۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں اب سنیے عبدالرشید شکور سے۔
فاسٹ بالر جنید خان انفٹ ہونے کے سبب ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ جنید خان آج پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے لیا گیا فٹنس ٹیسٹ پاس نہ کر سکے۔ جنید خان کافی دنوں سے گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا رہے ہیں اور گزشتہ دنوں قومی کیمپ میں انہیں ہیمسٹرنگ کی تکلیف بھی ہو گئی تھی۔ جنید خان کا انفٹ ہو کر عالمی کپ سے باہر ہو جانا پاکستانی ٹیم کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ان سے پہلے آف اسپنر سعید اجمل بھی مشکوک بالنگ ایکشن کے سبب ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل نیپیئر میں کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستانی ٹیم کا آخری ون ڈے ہے۔ ویلنگٹن میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستانی ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست ہوئی تھی۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم عالمی نمبر 1 کی حیثیت سے ورلڈ کپ کا آغاز کرے گی۔ آئی سی سی نے سہ فریقی ون ڈے سیریز کے فائنل کے بعد جو عالمی رینکنگ جاری کی ہے اس کے مطابق آسٹریلیا 120 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ بھارت دوسرے، جنوبی افریقہ تیسرے اور سری لنکا چوتھے نمبر پر ہے۔ انگلینڈ کی پوزیشن 5ویں اور نیوزی لینڈ کی 6ٹی ہے۔ اس عالمی رینکنگ میں پاکستان کا نمبر 7واں ہے۔ انگلینڈ کے کپتان آئن مارگن کا کہنا ہے کہ سہ فریقی ون ڈے سیریز کے فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف 112 رنز کی شکست کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود انگلینڈ کی ٹیم ہے۔ مارگن نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ مچل جانسن کی بالنگ شکست کی بڑی وجہ بنی۔ گھانا نے گنی کو 3 گول سے شکست دے کر افریقن نیشن کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ آئیوری کوسٹ کی ٹیم بھی الجزائر کو 3-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ لیونل میسی کے گول نے بارسلونا کو اسپینش لیگ میں ویاریال کے خلاف کامیابی دلا دی۔ تاہم پوائنٹس ٹیبل پر ریال میڈرڈ کی برتری بدستور قائم ہے۔ آسٹریلوی سلیکٹرز نے مائیکل کلارک کو عالمی کپ میں کھیلنے کے لیے 21 فروری تک کی مہلت دے رکھی ہے۔ تاہم کلارک کا یہ کہنا ہے کہ اگر سلیکٹرز مستقل بنیادوں پر اسمتھ کو کپتان بنا دیتے ہیں تو وہ ان کی کپتانی میں بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں آج ڈاکٹروں نے ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری کے خلاف ہڑتال کی۔ ڈاکٹر تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ ان کو دفاع کے لیے اسلحہ کے لائسنس اور ہلاک ہونے والے ڈاکٹروں کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے۔ اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں، لیکن اب سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے احمد رضا سے۔
بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جلد ہی چین کا دورہ کریں گے۔ کراچی میں سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں نے ہدف بنا کے قتل کرنے اور بھتہ خوری کی وارداتوں کے خلاف آج ہڑتال کی۔ کوئٹہ سے 2 ماہ پہلے اغوا ہونے والے ہندو ڈاکٹر تاوان کی ادائیگی کے بعد گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ فرانس میں آئی ایم ایف کے سابق سربراہ پر سیکس پارٹیوں کے لیے جسم فروش خواتین کا انتظام کرنے میں مدد کرنے کے مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے. مشرقی یوکرین میں یوکرینی فورسز کے ساتھ لڑائی میں شدت آتے ہی روس نواز باغیوں کے رہنما نے اپنی فورس کی تعداد 100,000 تک لے جانے کا اعلان کیا ہے. مصر کی ایک عدالت نے 13 پولیس والوں کے قتل کے جرم میں 180 سے زیادہ لوگوں کی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے. اور شمالی بھارت کے ایک حراستی مرکز سے 90 سے زیادہ نو عمر قیدی فرار ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج ڈاکٹروں نے ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کے خلاف ہڑتال کی. ڈاکٹر تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ دفاع کے لیے اسلحہ کے لائسنس اور ہلاک ہونے والے ڈاکٹروں کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے. شہر میں گزشتہ 4 سال میں 57 ڈاکٹروں کو ہلاک کیا گیا ہے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے دفتر کی 4 دیواری کے اندر آج شام ڈاکٹروں نے پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا. اس 4 دیواری کے اندر ایک کیمپ بھی قائم تھا جس میں ہلاک ہونے والے ڈاکٹروں کے نام درج تھے. ان میں ایک نام ڈاکٹر عرفان الدین قریشی کا بھی تھا جن کی بیوی طاہرہ عرفان اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس احتجاج میں شریک تھیں. ڈاکٹر عرفان کو اکتوبر 2013 میں اورنگی کے علاقے میں ان کی نجی کلینک میں قتل کیا گیا تھا. طاہرہ عرفان کہتی ہیں کہ حملہور کون تھے ابھی تک پولیس تعین نہیں کر سکی ہے.
وہ کلینک پہ بیٹھے تھے, برابر میں ڈسپینسر بھی تھا اور ایک پیشنٹ بھی تھے اور باہر بھی, تو ایک دم سے دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا نا اور اس نے فائر کھولا. وہ لگ گیا انہیں, اس لگتے میں بھی انہوں نے جب لگ گیا ایک شولڈر پہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں مارتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے, تو بس وہ پھر مارتا ہی چلا گیا. ایک اور آ گیا, اس نے بھی 2 لوگوں نے 7-8 فائر کیے نا ان کے اوپر, پورے جسم کو چھلنی کر دیا. پھر وہ لوگ چلے گئے. پھر کافی دیر تک لوگوں نے خوف میں ڈاکٹر صاحب کو نہیں اٹھایا کلینک کے سامنے سے جب تک ڈیتھ ہو گئی ان کی. پھر پہلے ان کو پرچیاں بھی آتی رہی تھیں, وہ دیتے بھی رہے, ان کے پاس جو تھا وہ دیتے رہے. دیکھیں ہم کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں, ڈاکٹر صاحب کوئی بہت بڑے آدمی نہیں تھے, ایک نارمل سے ڈاکٹر تھے.
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق 2010 سے آج تک 57 ڈاکٹروں کو ہلاک کیا گیا ہے, جس میں رواں سال کے پہلے مہینے میں ہلاک ہونے والے ڈاکٹروں کی تعداد 3 تھی. ڈاکٹر نثار شاہ سینئر میڈیکل لیگل آفیسر ہیں جو سول اسپتال میں تعینات ہیں. ایم ایل او کو پولیس کے قریب سمجھا جاتا ہے. میں نے ڈاکٹر نثار شاہ سے سوال کیا کہ ان ہلاکتوں کی وجہ کیا ہو سکتی ہے.
پہلے جو ریزن ہوتا تھا وہ سیکٹرین ہوتا تھا, یعنی شیعوں کو زیادہ ڈاکٹروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. ابھی اس وقت جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بھتہ پرچیاں آ رہی ہیں اور تھریٹس آ رہے ہیں اور اغوا بھی ہو رہے ہیں ڈاکٹرز, اور اس کے علاوہ ٹارگیٹ کلنگ میں بھی شہید ہو رہے ہیں. نہیں بتا گیری, ہم ڈاکٹروں کو باقاعدہ پرچیاں مل رہی ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ 58 ڈاکٹر جو ہے انڈر گراؤنڈ ہے, ان کا پتہ نہیں ہے. 359 کی فگر جو ہے وہ ان کو پرچیاں مل چکی ہیں, مور دین 400.
ساتھیوں کی ہلاکتوں کے خلاف شہر کے بڑے اسپتالوں جناح, سول اور عباسی سمیت شہر کے تمام سرکاری اور اکثر نجی اسپتالوں میں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق شہر میں 30 سرکاری اور 1100 سے زائد نجی اسپتال ہیں. پی ایم اے کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مرزا علی اظہر سے میں نے سوال کیا کہ ڈاکٹروں کو نشانہ بنا کر ملزمان کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر ایک کریم آف دی سوسائٹی ہوتا ہے. ڈاکٹر کا انٹریکشن ہوتا ہے بہت سارے, پوری اپنی کمیونٹی سے, اپنے مریضوں سے. ڈاکٹر کا ایک نام ہوتا ہے, اس کی ایک نیوز ویلیو ہوتی ہے. تو ایک عام آدمی کو نشانہ بنائے تو ایک چھوٹی سی خبر آتی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے اس کو نشانہ بنا دیا, لوگ کل بھول جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کو جب مارتے ہیں تو ڈاکٹر اکیلا نہیں ہوتا ہے, اس کے ساتھ پوری کی پوری ایک کمیونٹی مرتی ہے, اس کے ساتھ پورے کا پورا ایک خاندان تباہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر کسی انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہے اس کو اگر آپ مارتے ہیں تو پورے کا پورا انسٹیٹیوشن تباہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا مقصد خالی ڈاکٹروں کو مار کے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ ڈاکٹر کو مار کے بڑے پیمانے پہ ایک نقصان پہنچانا ہے, اور وہ اس نقصان پہنچانے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں لوگوں کے.
ان ڈاکٹروں کو یہ بھی شکایت ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے رکن اب اپنی حفاظت کے لیے اسلحے کے لائسنس کا مطالبہ کر رہے ہیں.
جب سیکورٹی آپ کو اسٹیٹ لیول پہ نہیں ملے گی, اور اب جو لوگ ذمہ دار ہیں سیکورٹی دینے کے وہ اگر اپنے کام میں اگر فیل ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر بےچارے کہاں جائیں؟ کیا اسی طرح مرتے رہیں؟ اسی طرح ہم لوگ اپنے جنازے اٹھاتے رہیں؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں گے, اور مجبوری کی حالت میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لائسنس دیے جائیں.
ڈاکٹروں کے قتل میں ملوث ملزمان کی نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے مقدمات میں پیش رفت بھی نہیں ہوتی. پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر ادریس ایدی کہتے ہیں کہ مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں.
ججز ڈر رہے ہیں کہ وہ کیسز کیسے چلائیں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہمارے معاشرے کی. تو ان لوگوں کو
پکڑ کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کو مقدمے چلائے جائیں، اور یہ آرمی کورٹس بنتی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آرمی کورٹس میں یہ مقدمے چلے جائیں۔
محکمہ صحت کے ایک جوائنٹ سیکرٹری نے پی ایم اے کی قیادت سے ملاقات کر ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی اور یقین دہانی کرائی کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا اور انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ڈاکٹر رہنماؤں نے عملی اقدامات لینے تک احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور اب بات کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی۔ افغانستان میں طالبان کی حمایت کی وجہ سے پاکستان کو وہاں حکومتی سطح کے علاوہ عوامی سطح پر بھی شدید تنقید کا سامنا رہا ہے۔ افغانوں کے دل و دماغ جیتنے کے لیے پاکستان اب نہ صرف اپنے آپ کو افغانستان میں سیاسی طور پر غیر جانبدار ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ گزشتہ ایک دہائی سے افغانوں کی فلاح پر لاکھوں ڈالر بھی خرچ کر رہا ہے۔ اس رقم سے، یعنی 500 ملین ڈالر سے، پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے کابل میں ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کر کے۔
کابل یونیورسٹی کی علامہ اقبال فیکلٹی آف فائن آرٹس کے طالب علم اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے کن کن مشکلات سے گزرے، اس کی عکاسی ایک سٹیج ڈرامے کی ریہرسل کے دوران کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیج، یہ عمارت انہیں معلوم ہے کہ ہمسایہ ملک پاکستان نے تعمیر کر کے دی ہے، جس کے لیے وہ شکر گزار بھی ہیں۔
اس فیکلٹی سے پڑھ کر میں بہت خوش ہوں۔ جلدی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد میں بطور آرٹسٹ افغان معاشرے کے لیے کام کر کے اور اپنے ملک کی خدمت کر کے اس کا نام روشن کروں گا۔
اس فیکلٹی کی تعمیر کو سافٹ پاور کے ذریعے دلوں اور ذہنوں کو جیتنے کی ایک کوشش بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس فیکلٹی میں 1600 طالب علم فنون لطیفہ کی مختلف صنفوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے علامہ اقبال کی پینٹنگ ہو یا مجسمہ سازی، اس کا ہنر یہیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس 1 کروڑ ڈالر کے پاکستانی تحفے سے ان کی پاکستان کی جانب سوچ میں کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کابل پہنتونیا یونیورسٹی کے وائس چانسلر حبیب اللہ حبیب نے مجھے بتایا،
ہر زبان تھا افغان زبان تھا سوال مترکی کی چھے دا بلڈنگ دا تعمیر دی چارا خواہ جور سوئی دی خو تبان دا سوال مترکی کی نو تبان۔
ہر افغان نوجوان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ یہ عمارت کس نے تعمیر کی ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ افغانستان کے پاکستان کے ساتھ بطور ایک دوست اور تاریخی ہمسایہ ملک اچھے تعلقات ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔
تعلیم کے ساتھ ساتھ پاکستان صحت کے شعبے میں بھی افغانستان کی مدد کر رہا ہے۔ کابل میں تعینات پاکستانی سفارتکار اختر منیر نے مجھے شہر کے مغرب میں دشت برچی نامے علاقے میں پاکستان کی جانب سے زیر تعمیر 400 بستروں کے جناح ہسپتال کی سیر کروائی۔
جی اختر منیر صاحب، یہ بتائیں، یہ ہسپتال کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ کب تک مکمل ہوگا؟
یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ بیسیکلی یہ 400-bed ہسپتال ہے، اس کا نام ہے جناح ہسپتال، اور یہ اسی سال انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس میں مختلف ہوں گے، وارڈز ہوں گے، کڈنی ڈائلیسس سینٹر ہوگا، گائنی وارڈ ہوگا، ایمرجنسیز میں یونٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کافی جتنی بھی پیشنٹس ہیں افغانستان کے، کابل کے، ان کو جو ہے نا اس کی لک آفٹر کی جائے گی۔
اس سے پہلے جو منصوبے حکومت پاکستان نے افغانستان میں کیے ہیں، ان سے لوگوں میں کتنا گڈ ول جنریٹ ہوا؟
اس سے کافی گڈ ول جنریٹ ہوا، کیونکہ ہم نے ہیلتھ سیکٹرز میں اور ایجوکیشن میں اور بھی پروجیکٹس یہاں پہ کمپلیٹ کیے ہیں، اور افغان گورنمنٹ کو ہم نے انڈور کیے ہیں۔ ہمارے افغان بھائی کافی خوش ہے اس سے، اور اس سے پہلے ہم نے باقی بھی پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں، جس میں لیاقت علی خان انجینئرنگ یونیورسٹی مزار شریف میں ہے، جہاں پہ 4-5 ہزار اسٹوڈنٹس کی گنجائش ہے جو کہ وہاں سے وہ انجینئرنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے علامہ اقبال فیکلٹی آف ہیومینٹیز کابل یونیورسٹی میں بنائی ہے۔
اس ہسپتال کو بنانے سے پہلے کوئی یہاں کی اسیسمنٹ ہوئی تھی کہ یہاں افغان لوگوں کو کس قسم کی سہولتیں درکار ہیں؟
بیسیکلی یہاں کابل میں، کابل کی پاپولیشن تقریباً 6 ملین ہے، اور یہاں پہ ایسے پروجیکٹس کا، ایسی فیسلٹیز کی کافی کمی ہے، شارٹیج ہے۔ تو اسی پاپولیشن کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے ہم نے اس پروجیکٹ کو یہاں پہ بنایا۔
افغانستان کی عوام نے 35 سال تک جنگ دیکھی ہے، اور اس جنگ نے ان کو زخمی زخمی کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان یہ ہسپتال یہاں قائم کر کے انہی زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے امید ہے کہ نہ صرف اس سے یہاں پر افغان عوام کا علاج ہوگا بلکہ ان کی ذہنی سوچ میں بھی پاکستان کی طرف مثبت تبدیلی آئے گی۔ ہارون رشید، بی بی سی نیوز، کابل۔
اور اسی تناظر میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے کابل میں پاکستان کے سفیر سید ابرار حسین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ حکومتی سطح پر تو افغانستان کے پاکستان سے تعلقات میں بہتری کے آثار ہیں، لیکن عوامی سطح پر صورتحال کیا ہے؟
دونوں ممالک میں اس وقت جو حکومتیں ہیں وہ اس بات پر آمادہ ہیں، ان کا ایک یہ عزم ہے کہ دونوں ممالک کو قریب لانا ہے، اور دونوں حکومتیں اب اس بات کو سمجھ چکی ہیں کہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہوئے اس بات سے کوئی مفر نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات کو اچھا ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے تعلقات کی بہتری کی کوششیں 100 دفعہ بھی ناکام ہو چکی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں 101 دفعہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم دونوں بہتر ہمسایوں کی طرح مل جل کر رہیں۔ اور یہ دشمن جو ہیں، یہ ٹیررزم بھی ہے، شدت پسندی بھی ہے، غربت بھی ہے، جہالت بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور ہم سب کو اب یقیناً اس بات پہ متفق ہونا پڑے گا کہ ان مشترکہ دشمنوں کے خلاف جب تک ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ کوشش نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔
یہ اب تک جو اقدامات آپ نے بتائے وہ تو تمام کے تمام حکومت کی لیول کے ہیں، سطح کے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہتری لانے کے لیے۔ عوامی سطح پر لوگوں کا جو ذہن تبدیل کرنا اور جو پاکستان کے خلاف ان میں ذرا سا خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟
خود افغانستان میں پاکستان نے بہت سے کام ایسے شروع کیے ہیں جس کی بدولت اس کا امیج یہاں پہ لوگوں میں بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا پاکستان نے $500 ملین کے پروجیکٹس افغانستان میں شروع کیے ہیں جو مختلف فیلڈز میں ہیں۔ ایجوکیشن میں ہم نے بہت سے اسکول بنائے ہیں، جیسے رحمان بابا اسکول کابل میں بنایا ہے، اس کا ہاسٹل بھی بنایا ہے، جلال آباد میں یونیورسٹی میں ہم نے ایک فیکلٹی بنائی ہے، بلخ میں ہم نے ایک پوری انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی ہے۔ یعنی افغانستان میں بھی ہم کسی ایک ایتھنیسٹی تک یا کسی ایک ایریے تک محدود نہیں ہیں، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک اور ویسٹ سے لے کے ایسٹ تک ہر جگہ پاکستان نے پروجیکٹس اسٹیبلش کیے ہیں۔ انفراسٹرکچر میں ہم نے بہت سی سڑکیں بنائی ہیں، جس میں سب سے اہم تورخم سے جلال آباد تک کا جو روڈ ہے یہ پہلے ایک طرف سے بنا تھا، اس کے بعد ڈویل کیریج بنانے کے لیے دوسرے پہ کام شروع کیا گیا، وہ بھی خاصی حد تک بن گیا ہے، کوئی 70% سے زیادہ، لیکن کچھ کام جو رک گیا تھا درمیان میں اسے بھی پچھلے ہفتے حکومت پاکستان نے فنڈز کی منظوری دی ہے کہ اس کو شروع کر کے جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ ان پروجیکٹس کے علاوہ حکومت پاکستان افغان طلبا کو اسکالرشپ بھی دیتی ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے 3000 اسکالرشپس اناؤنس کیے ہوئے ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ہر سال کوئی 500-600 افغان طلبا پاکستانی یونیورسٹیز میں، پاکستان کے پروفیشنل کالجز میں جاتے ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے اقدامات اور بہت سے نچلے لیول کے اقدامات بھی ایسے ہیں جن سے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا امیج یہاں بہتر ہوتا چلا جائے گا۔
جی، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں تو لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان کافی کام کر رہی ہے، لیکن ایک شعبہ ہے جہاں پر تھوڑا اگر زیادہ توجہ دی جائے میرے خیال میں تو حالات میں کافی تبدیلی اور بہتری آ سکتی ہے، اور وہ ہے افغان میڈیا۔
پاکستان کی طرف سے ہم لوگ یہ پلان کر رہے ہیں کہ افغان جرنلسٹ جو ہیں انہیں پاکستان کے وزٹس کرائے جائیں، اس سے پہلے بھی کچھ ہوتے رہے ہیں لیکن اسے ریگولر بنیادوں پہ کروانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ افغان جرنلسٹ کو اسکالرشپس پہ پڑھنے کے لیے پاکستان بھیجا جائے، اور تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو انگیجمنٹ افغان میڈیا سے ہے اس میں الحمدللہ افغان میڈیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دونوں ممالک کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کچھ ایسے حالات رہے کہ میڈیا کھل کر اپنی کوشش نہیں کر پاتا تھا، لیکن اب نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے زمانے میں میڈیا مکمل طور پہ آزاد ہے، اور وہ بھی اس کوشش میں ہمارے ساتھ شریک ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔
کرزئی صاحب کے ساتھ بھی اچھے وقت بھی آئے تعلقات میں، اور زیادہ تر وقت خراب تعلقات ہی رہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر اشرف غنی ذاتی طور پر کتنی مختلف شخصیت ہیں
اور جن کو دیکھتے ہوئے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ماضی والی روش نہیں ہوگی اور حالات بہتر رہیں گے.
ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ذاتی طور پہ آپ کو معلوم ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے فائنانس اور اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں, اس لحاظ سے بھی ان سے بہت امیدیں ہیں. دوسرے اس نئی گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل ول ہے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے بلکہ پورے ریجن کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے, اور ان کا جو ویژن ہے اکنامک ویژن ہے, اس کی وجہ سے یہ زیادہ امید ہے کہ تعلقات بہتر ہوں گے.
ابرار صاحب یہ بتائیں, پاکستان کا ایک بڑا خدشہ رہا ہے افغانستان کو لے کر کہ یہاں پر جو بھارت کا اثر و رسوخ ہے, تو اس کے متعلق کیا کوئی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی حکومت نے کوئی آپ کو ضمانتیں دی ہیں یا کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟
دیکھیں نئی حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ افغان زمین کو کسی بھی اور ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیا جائے گا, اور اب بھی جب ڈاکٹر اشرف غنی صاحب گئے تو دونوں طرف سے یہ بات ہوئی تھی کہ نہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوگی اور نہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی. اس قسم کی باتیں یقیناً بڑی خوشائند ہیں.
یہ تھے کابل میں پاکستان کے سفیر سید ابرار حسین, جنہوں نے ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کی. اور پاکستان کی افغانستان میں اپنے امیج کو بہتر کرنے کی کوششوں اور دیگر منصوبوں پر ہارون رشید کی ہی ایک رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. مصر نے الجزیرہ کے صحافی پیٹر گریسٹر کو 400 روز تک قید میں رکھنے کے بعد کل رہا کر دیا. ان پر قلدم تنظیم اخوان المسلمین کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے کا الزام تھا. صحافتی ادارے الجزیرہ نے مصری حکام کی جانب سے مسٹر گریسٹر کی جیل سے رہائی کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کے دو ساتھیوں کو بھی بری کرنے کا مطالبہ کیا ہے. آئیے اس بارے میں سنتے ہیں بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان سے.
مصر کی جیل میں 400 سے زیادہ دنوں تک قید رہنے والے الجزیرہ کے 3 صحافیوں میں سے ایک پیٹر گریسٹ کو مصری حکام نے رہا کر کے آسٹریلیا بھجوا دیا ہے. الجزیرہ میڈیا نیٹورک نے پیٹر گریسٹ کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے. ایل این سی الجزیرہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے پیٹر گریسٹ کی رہائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیٹر گریسٹ اپنے ساتھیوں محمد اور باہر کی رہائی کے لیے بے حد فکر مند ہیں, جو بے گناہ ہونے کے باوجود 400 دنوں سے قید ہیں. تاہم وہ خود پیٹر کی رہائی کے بعد بہت مطمئن ہیں.
We spoke to Peter earlier on.
ہم نے پیٹر کی رہائی کے فوراً بعد ہی ان سے بات کی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم اس بات پر کتنے مطمئن ہیں کہ پیٹر مصر سے نکلا ہیں اور اب اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. میرے خیال میں ہمیں باہر محمد اور محمد فہمی کی رہائی پر بھی توجہ دینا ہوگی, جو 400 سے زائد دنوں سے قید ہیں, اور اس ناانصافی کو اب ختم کرنا ہوگا.
And that injustice needs to come to an end.
پیٹر گریسٹ اور ان کے 2 ساتھیوں کو مصر کی دارالحکومت قاہرہ میں دسمبر 2013 کے آخر میں گرفتار کیا گیا تھا. ان پر اخوان المسلمین کی حمایت اور غلط رپورٹنگ کا الزام تھا, اور انہیں گزشتہ سال جون میں جھوٹی خبریں پھیلانے کے جرم میں جیل ڈال دیا گیا تھا. پیٹر گریسٹ آسٹریلوی شہری ہیں اور بی بی سی کے سابق نامہ نگار بھی رہ چکے ہیں, جبکہ ان کے پروڈیوسر محمد فہمی کے پاس کینیڈا اور مصر کی شہریت ہے. اب تک الجزیرہ کے 3rd صحافی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. ان کا نام محمد باہر ہے. ایک مصری اہلکار کے مطابق اس رہائی کے سلسلے میں قاہرہ میں قائم آسٹریلیا کے سفارت خانے کی معاونت لی گئی ہے. تاہم پیٹر گریسٹ کے مصری وکیل عمر الادیب نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ رہائی کیسے عمل میں آئی.
This has been organized between the Ministry of Foreign Affairs, the Egyptian Ministry of Foreign Affairs.
یہ ساری کاروائی مصری اور آسٹریلوی وزارت خارجہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد سامنے آئی. پیٹر گریسٹا کو مصر کے صدر کے اس حکم سے فائدہ پہنچا جس کے تحت مدعا علیہ پر مقدمہ اس کے اپنے ملک میں چلایا جائے یا اگر اسے سزا بھی دی جائے تو اس کے اپنے ہی ملک میں. ان حقائق کی بنیاد پر ہم نے پیٹر گریسٹا کے وکیل ہونے کے ناطے 9 دسمبر کو اٹارنی جنرل کو ایک درخواست دی کہ پیٹر گریسٹا پر مقدمہ چلانے کے لیے انہیں ان کے وطن واپس بھیجا جانا چاہیے.
پیٹر گریسٹ کے آسٹریلیا پہنچنے کے بعد برسبن میں ان کے بھائی اینڈریو گریسٹ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ خوش اور محفوظ ہیں. مسٹر اینڈریو کا مزید کہنا تھا کہ پیٹر اپنے دیگر 2 ساتھیوں محمد فہمی اور بہر محمد کی رہائی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے.
We want to acknowledge that Peter's
ہم اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ پیٹر کے دو ساتھی اب بھی قید میں ہیں۔ پیٹر کو باہر اور محمد کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں بھی آزاد کیا جانا چاہیے۔ پیٹر ان کی بھی رہائی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس کے لیے بہت جلد کوششیں شروع کر دیں گے۔
واضح ہے کہ مصری حکام کے مطابق اسی سال 1 جنوری کو مصر کی اعلی عدالت نے غلط خبریں پھیلانے کے الزام میں جیل میں قید الجزیرہ کے ان تینوں صحافیوں پر دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا تھا۔ مصر کے صدارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسٹر فہمی کی مصری شہریت ختم ہونے کے بعد انہیں کینیڈا ملک بدر کر دیا جائے گا۔ تاہم تیسرے ساتھی محمد باہر کے بارے میں تاحال کوئی اطلاع نہیں ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ماضی میں کہا تھا کہ ان صحافیوں پر مقدمہ چلانے کے بجائے اگر انہیں ملک بدر کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ تینوں صحافی اس بات سے انکار کرتے رہے ہیں کہ ان کے قلعدم تنظیم اخوان المسلمین کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ان تینوں صحافیوں کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور دنیا بھر کے صحافیوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔
یہ تفصیل بتا رہی تھی شمائلہ خان۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ شدت پسندوں کا نشانہ بننے والے عامی پبلک اسکول اینڈ کالج پشاور کے طالب علموں، والدین اور اساتذہ جو اس حملے میں محفوظ رہے تھے، آج ہانگ کانگ کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ اسکول کے دیگر بچوں کے مختلف ممالک کے دورے بھی ترتیب دیے گئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین کو عمرے پر بھجوایا جائے گا۔ پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
اس دورے کا مقصد طلباء اور اساتذہ کے ذہنوں پر حملے کے منفی اثرات کو کم کرنا ہے۔ اسکول کی ایک سٹاف رکن نے بتایا کہ اسکول کے 10 بچے اور ان کے ساتھ ان کا ایک والد یا والدہ اور ان کے سٹاف کے 2 رکن گزشتہ روز اسلام آباد چلے گئے تھے، جہاں سے آج وہ ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اس وقت میں 8ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے طالب علم شامل ہیں۔ اسکول کے دیگر طالب علموں کے لیے بھی غیر ملکی دورے ترتیب دیے جا رہے ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی شامل ہے۔ اسکول کے 10ویں جماعت کے ایک طالب علم مبین اسکول میں حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ ان کا نام بھی غیر ملکی دورے کے لیے فہرست میں شامل کیا گیا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر وہ اس دورے پر نہیں جا رہے۔ مبین نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ دورے اچھے ہیں،
ان کو بھیجنا چاہیے اور مختلف ممالک میں بھیجنا چاہیے ان کو۔ اس طرح چائنا میں بھیج رہے ہیں، کچھ کو عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو اس سے ایسا ہوگا کہ ان کی جو ذہنی وہ ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے گی۔ وہ واقعہ بھول تو نہیں سکتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کم ہو جائے گی، اس کی جو وہ شدت تھی وہ کم ہو جائے گی۔
مبین کے مطابق حملے کے وقت وہ اور ان کے ساتھی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے۔
اس وقت تو بس دہشت گرد اندر آ گئے تھے اور بس انہوں نے بچوں کو مارا تھا اور میں نے اپنی جان بچا لی تھی۔ جو میرے ساتھ میرے اور دوست تھے وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر نکلے تھے، لیکن وہ جہاں پہ میں چھپا تھا وہاں تک جاتے جاتے وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو وہاں تک صرف 8 بچے ہم لوگ نکلے تھے اور ادھر پہنچے تک ہم لوگ صرف 3 بچے تھے۔
پشاور کے ایک شہری عبد الواحد قادری کے 2 نواسے اس حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ممالک کے دورے کے اچھے اثرات سامنے نہیں آئیں گے۔
دوسرا یہ 10 دن میں وہ اپنا گیم کیا بدلے گا؟ ایک بچے کو چائنا بھیج رہے ہیں، ایک کو آسٹریلیا بھیج رہے ہیں، کسی کو ہانگ کانگ بھیج رہے ہیں، تو وہ آپس میں جب شیئر کریں گے تو وہ کیا اثر دیں گے؟ ہر ایک کا اپنا ماحول، اپنا رہن سہن ہے، تو وہ اس سے کیا اثر؟ اپنے ملک میں الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہمارے ملک میں ان بچوں کو گھمایا پھرایا جائے، عجائب گھر ہیں، کراچی کے سمندر ہیں، سمندر پہ لے جایا جائے، کوئٹہ بلوچستان ہے اس میں ہیں۔
پشاور میں محکمہ صحت کی جانب سے ہسپتالوں میں نفسیاتی علاج کے لیے ٹراما سینٹرز بھی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ بیشتر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حملے سے بچ کر آنے والے بچوں، ان کے والدین اور یہاں تک کہ یہاں پشاور کے بیشتر شہریوں کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج پر حملے کو 1.5 ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، لیکن یہاں پشاور میں فضا آج بھی سوگوار ہے۔ یہاں بیشتر تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، جہاں کہیں کہیں حفاظتی انتظامات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران اور افغانستان سے متصل سرحدی ضلع چاغی میں عرب شیوخ کے لیے کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ جس علاقے میں یہ کیمپ قائم کیا گیا ہے، ماضی میں یہاں سعودی عرب کے صوبے تبوک کے گورنر نایاب پرندے تلور کی شکار کے لیے آتے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کے ایک سینئر افسر نے چاغی میں عرب شیخ کے کیمپ کے قیام کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا تھا
کہ جس عرب شیخ کے لیے چاغی میں کیمپ قائم کیا جاتا ہے اس کے لوگ چاغی پہنچ گئے ہیں، لیکن خود عرب شیخ اب تک نہیں آیا ہے۔ خیال رہے کہ چاغی میں عرب شیخ ماضی میں نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے آتے رہے ہیں۔ چاغی کے علاقے دالبندین میں گورنر تبوک کو شکارگاہ کی سہولت فراہم کی جاتی رہی ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 1980 کی دہائی سے خلیجی ممالک سے تعلق رکھنے والے عرب شیوخ کو شکارگاہیں الاٹ کی جاتی رہی ہیں۔ اس پرندے کے شکار کے لیے وفاقی وزارت خارجہ کی جانب سے جو ضابطہ جاری کیا جاتا ہے اس کے مطابق کسی بھی علاقے میں عرب شیوخ 10 دن کے لیے شکار کر سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ان کو صرف 100 تلور شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن آئی یو سی این بلوچستان کے سربراہ فیض اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی پابندی خاطر میں نہیں لائی جاتی۔
لیکن ایشو یہ تھا کہ اگر 10 اور 12 بجے سٹارٹ کر لائسنس دیتے ہیں تو وہ رپورٹ آتے ہیں کہ 200 یا 300 دانے جو ایک دن میں مار دیتے ہیں۔
بلوچستان ہائی کورٹ نے گزشتہ سال کے آخر میں اپنے ایک فیصلے میں عرب شیوخ کو شکارگاہیں الاٹ کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔
یہ تھے کوئٹہ سے محمد کاظم۔ پاکستان میں جو حلقے سخت گیر اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں ان حلقوں میں موسیقی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان میں موسیقی کے بڑے بڑے پروگرام اور کانسرٹ جو کبھی معمول کی بات ہوتے تھے اب سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کبھی کبھار ہی منعقد ہوتے ہیں۔ نوشین عباس نے پاکستان میں جہاں اب رات گئے موسیقی کانسرٹس کا امکان نہیں کی ثقافتی جنگ کا جائزہ لیا ہے۔
یہاں ہر عمر کے لوگ ہیں اور سب موسیقی کے شوقین بھی، لیکن یہ محفل مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ اب وہ بڑے میوزک کانسرٹس نہیں ہوتے جو کچھ سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ سمیر شامی مشہور گلوکار عاطف اسلم کے ساتھ بیس پلیئر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 5 سال پہلے ہی وہ پاکستان میں سال میں 30 کانسرٹس کیا کرتے تھے اور اب مشکل سے 3 کر پاتے ہیں۔
ہمارے ساتھ ایک دو دفعہ ہوا ہے کہ ہمارا ایک کانسرٹ پبلک کانسرٹ اسکیڈولڈ ہے لاہور میں، کراچی میں، اور پھر کانسرٹ سے ایک دن پہلے یا سم ٹائمز کانسرٹ کے دن ہمیں فون آ جاتا ہے کہ کانسرٹ کینسل ہو گیا ہے کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، کنسرنز ہیں، سیکیورٹی کنسرن۔
تاہم قدامت پسند سوچ رکھنے والے لوگ دوسروں سے سماجی حدود کی پابندی کروانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ کے رہنما عبد المقید کا کچھ یوں کہنا تھا۔
کچھ دن پہلے لاہور کی 4 نجی یونیورسٹیز نے ایک جو میوزک کا ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش ہے کہ طلبہ کو اس طرح جھونکنا نہیں چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کہ جس میں ان کی علم بھی داؤ پہ لگ جائے، ان کا کریکٹر بھی داؤ پہ لگ جائے اور ان کا سارا فیوچر بھی داؤ پہ لگ جائے۔ تو ہم اس میں سوچ رہے ہیں کہ کورٹ سے اس کا کسی قسم کا کوئی ریلیف لے کے آیا جا سکتا ہے۔
ایک ابھرتے ہوئے پاپ سٹار عزیر جسوال سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات نے لوگوں کو متعین کردہ حدود کے اندر زندگیاں گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔
لوگ ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں، انٹالرنٹ ہو گئے ہیں، اینڈ دے کانٹ یو نو دے ڈونٹ ہیو پیشنس۔ آپ سفوکیٹ ہوتے جا رہے ہو، تو ایسی چیزوں پہ آپ کا دھیان ہی نہیں رہتا۔ آپ کہہ رہے ہو یار جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ابھی یو نو میوزک اینڈ انٹرٹینمنٹ از وے فار بیہائنڈ۔
پاکستانی نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ فنکاروں کے بجائے انتہا پسندوں کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک زمانے میں یہاں کانسرٹس ہوا کرتے تھے، مگر اب یہ جگہ خالی ہے اور خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ عسکریت پسندوں کے حملوں کے ڈر نے اس کاروبار کو تباہ کر دیا ہے، اور ساتھ میں ان شائقین کے ارمانوں اور خوابوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے جو اسٹیج پر ایک میوزک بینڈ کو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی پاکستان میں شدت پسندی کے ماحول کا ایک نتیجہ ہے، جہاں آزادی اظہار کے راستے بتدریج بند ہوتے جا رہے ہیں۔ نوشین عباس، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اسی کے ساتھ سرمین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھی نازیہ میمن، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں سوزین لینن اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سرمین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے عمبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے، اور اگر آپ تازہ ترین خبریں دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔ خبروں کی سرخیاں سنیے احمد رضا سے۔
بیجنگ میں ہونے والے اجلاس میں روس اور چین نے بھارت کی اس مجوزہ قرارداد کی حمایت کا اعلان کیا ہے جس کے تحت اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ دہشت گردوں کی مدد یا حمایت کرنے والے ملکوں کو سزا دی جائے۔ کراچی میں سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں نے ہدف بنا کے قتل کرنے اور بھتہ خوری کی وارداتوں کے خلاف آج ہڑتال کی۔ کوئٹہ سے دو ماہ پہلے اغوا ہونے والے ہندو ڈاکٹر تاوان کی ادائیگی کے بعد گھر واپس پہنچ گئے۔ فرانس میں آئی ایم ایف کے سابق سربراہ پر سیکس پارٹیوں کے لیے جسم فروش خواتین کا انتظام کرنے میں مدد کرنے کے الزام کے مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ مشرقی یوکرین میں یوکرینی فورسز کے ساتھ لڑائی میں شدت آتے ہی روس نواز باغیوں کے رہنما نے اپنی فورس کی تعداد 100,000 تک لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اور شمالی بھارت کے ایک حراستی مرکز سے 90 سے زیادہ نو عمر قیدی فرار ہو گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔